بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جس قدر مصیبتیں ہم پہ آتی، مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں بتا رہا، جس قدر مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ اکثر ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں. اکثر اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اکثر ہمارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کو تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہماری ہر خطا پر مواخذہ نہیں فرماتے. یعفو عن کثیر آیت میں ہے کہ بہت سی خطاؤں کو تو ہمارے معاف پوری فرماتے رہتے ہیں، مگر جب ہم بہت ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس وقت مصائب کا نزول ہوتا ہے، مصائب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ مصائب کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اب تو توجہ دے دیں، کم سے کم تنبہ ہو جائے، کچھ اپنی حالت پر توجہ کر لیں، اس کے لیے مصائب آتے ہیں مسلمانوں کے. مسلمانوں پہ مصائب حق تعالیٰ محبت اور شفقت کی ظہور ہوتا ہے تاکہ مسلمان متوجہ ہو جائے کہ مصیبت آ گئی. چنانچہ مسلمان کی خاصیت بھی ایسی، صفت بھی ایسی، ہاں کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، کہیں صحیح گرا سے گرا مسلمان ہو فوراً حق تعالیٰ متوجہ ہو جائے گا، دعا مانگنے لگ جائے گا. اکثر ایسے بہت کم کشادی کو مسلمان ہو کہ مصیبت میں بھی وہ حق تعالیٰ کو یاد نہ کرتا. بچوں کو امتحان کا زمانہ آتا، فوراً کرنی نماز پابندی سے فنڈمنٹ وہاں کرنا شروع کر دیتے. بچپن سے مسلمان کی خاصیت، مسلمان کا بچہ ہے، ایک امتحان نہیں آیا چھوٹا سا سوچ رہے لگ گیا، بعض لوگ تو بدنام کر دیتے ہیں. ہمارے بعض دوست تھے، ان کو نماز پڑھتے تھے امتحانات کے زمانے میں، مجھ سے کہنے لگے بھائی وہ تم تو نماز ہمیشہ پڑھتے ہو، کوئی بات نہیں، ہم تو امتحان کے زمانے میں پڑھتے ہیں، دوسرے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. چلو کچھ تو پڑھ لو. تو مصیبت پہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ مسلمان کی صفت، کافر کبھی متوجہ نہیں ہوتا. مصیبت اسی لیے آتی ہے. اب مصیبتوں کا تو صاحب مسلمان پر قوم اور یہ امت کی حیثیت سے تو مصیبت کا ایک طوفان ہے جو کہ برپا ہے اور اسی کر کے چلا آ رہا ہے، اور کوئی آثار ختم ہونے کے لیے بڑھنے کے لیے ہے. تو اس کے لیے اب لوگ کہہ دیتے ہیں، اب انسان میں زیادہ ہے، صاحب کیا کریں، لوگ جو ہے ایسے گناہ کر رہے ہیں اور ایسے گناہ کر رہے ہیں. ارے یہ جو عوام اور عام آدمی ہے، یہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، یا ہمارے جو بڑے ہیں ان کے گناہوں پر، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. ایک جگہ میں رہا نہیں گیا، میں نے عرض کر دیا، زیادہ انسان تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے خاص الخاص ہیں وہ خود مبتلا ہے، اس کا وبال زیادہ آنے کا انسان، یہ خود ہی مبتلا ہو رہے ہیں تو وبال نہیں آئے گا، وبال تو وبال آئے گا، وبال تو اس کا آ رہا ہے. مجھ کو ایسا لگتا ہے، واللہ سارے جاننے والے ہیں بہتر. یہ کہنا ہی غلط ہے، یہ کہنے کا تو مطلب یہ کہ تم بڑے پاک صاف ہو، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وبال آ رہا ہے تو تم کیا ان میں شامل نہیں ہو، خود کو الگ کرو، تو بڑے پارتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ استغفار کرتی ہو، کوئی قوم کے لوگ استغفار کرتے ہوں تو ان پہ ہم عذاب نہیں ہوں. عذاب اسی وقت آتا ہے جب، چنانچہ چونکہ سیغا جمع کا ہے، ہم یستغفرون، اس لیے ہمارے حضرت فرما رہے تھے، حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب، کم سے کم تین آدمی بھی سچے ہوں استغفار کرنے والے، تو اس قوم کا نام دیا ہے.
تین آدمی سچے تو ہیں, اتنے بھی نہیں ہوتے کبھی. کیونکہ استغفار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, کیا آیت ہے مجھے یاد نہیں آ رہی, لیکن ہم ان پہ عذاب دیں اور وہ استغفار کرتے ہیں. ہم یستغفرون کا مطلب یہ ہوا کم سے کم تین آدمی بھی ہوں تو عذاب نہیں آئے گا. زیادہ حضرت فکر مجھ کو خود, سب سے پہلے تو اپنی فکر, دوسرے ہر شخص کو جو بہت بالخصوص جو لوگ دینداری کی طرف قدم رکھ رہے ہیں ان کو زیادہ فکر ہونی چاہیے, ان کی وجہ سے سب سے عذاب آ سکتا ہے. اس لیے ایک بات عرض کرنی ہے, اس کی وجہ سے پہلے یہ تنقیداً عرض کر رہا ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ تنبیہ سے بھی متنبہ نہیں ہوتے, پریشانیاں بھی آتی ہیں, مصیبت بھی آتی ہیں, پھر بھی اب آپ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے, گناہوں کو نہیں چھوڑتے, لیکن دھیان اب دیکھیے کتنا انقلاب آ گیا. مسلمان کی تو یہ صفت کہ جہاں مصیبت آئے تو حق تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر لیں, گناہوں کو چھوڑیں. ہمارا یہ حال اب ہو گیا ہے کہ کیسی مصیبت یا پریشانی ہو ہم اپنے گناہ کو چھوڑنے کو ایک سیکنڈ کو تیار ہیں, ہم اپنی روش نہیں بدل سکتے. چنانچہ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, کراچی شہر ایک مثال دے رہا ہوں, ہر شہر میں حال, لیکن آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا ان شادی ہالوں کی خرافات میں ایک سیکنڈ کو بھی ایک سر منہ بھی فرق پڑ گیا. وہی طرز, وہی کلم کلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استحجہ اور مذاق, اور اس میں تمام بڑے چھوٹوں کی شرکت, کم و بیش کے درجے میں, کوئی اعتناد لگا کے کوئی بے اعتناد نہیں. اس طرح جبنے کی بات ہے, فرماتے ہیں کہ ملمت کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ تنبیہ سے بھی متنبہ نہیں ہوتے, اور جب مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور ہو گیا, مگر حق تعالیٰ کے ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سب بنائے ہمارے گناہوں ہی کی بدولت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ, ہمارا تو منہ نہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کے خاص صحابہ کو بھی ارشاد ہے کلام پاک میں. چنانچہ کلام پاک میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم, کیا جس وقت تم کو ایسی ایک مصیبت پہنچی, صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا قرآن میں, کیا جس وقت تم کو ایسی ایک مصیبت پہنچی کہ جس سے دگنی مصیبت تم کفار کو پہنچا چکے, تو تم یوں کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے پاس سے آئی. صحابہ کرام تک تو یہ کہا گیا کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں, تمہاری ایک مصیبت تمہارے پر آئی, تم پریشان ہو رہے ہو, تو تمہاری پاس سے آئی ہے. یہ کہتے کہ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو, کہاں سے آ رہی, ہمارے اعمال کی وجہ سے. بہرحال جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں, مسلمان کا کام یہ ہے کہ تنبہ لے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کی ایسی مثال ہے جیسے گیہوں وغیرہ کا درخت کہ اول کمزور ہوتا ہے, حدیث شریف کا مضمون ہے, پھر بڑھتا ہے تو بارش تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے, اور ہواؤں کے جھونکے سے کبھی گر بھی جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے. اے مصیبت آئی گر گیا پھر سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. اسی طرح مسلمان پر طرح طرح کے مصائب آتے رہتے ہیں جن سے ان کو تنبیہ ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ توبہ استغفار کر کے سیدھا ہو جائے. اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی, صنوبر ایک درخت ہوتا ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ سیدھا ہی رہتا ہے, ابھی ہوتا ہے یہاں تک کہ لمبا ہو جاتا ہے, مگر جب بھی گرتا ہے تبھی ہوا طوفان آئی, صنوبر جب گرتا ہے تو جڑ سے اکڑ کے گرتا ہے, اب اس کو موقع نہیں دوبارہ, اور پھر اٹھ نہیں سکتا. اسی طرح کافر کو دنیا میں مصائب کم پیش آتے ہیں, پھر جب آتی ہے مصیبت تو اوندھے منہ جہنم میں پہنچتا ہے. کافر کی خصوصیت ہے تو دنیا میں مصائب کم آتی. چنانچہ فرعون کو 400 سال کی عمر میں ایک دن بھی سر میں درد نہیں ہوا. کافر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, مسلمان کے ساتھ تنبہ ہر وقت, صبح مل گیا, شام مل گیا, ابھی یہ تکلیف, ابھی یہ تکلیف, تنبہ خبردار, ارے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. تمام تکالیف جو آتی ہیں ہمارے اوپر اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبہ ہوتا ہے, کہہ رہے میری طرف سے رجوع کرو. تکلیف میں بس ہمیں پیناڈول ہی سوچتی ہے, وارفرین سوچتی, کہ بھی تو سوچو کہ حق تعالیٰ نے یہ تکلیف اس لیے دی ہے کہ تم حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, توبہ و استغفار کرو, اپنے گناہوں کا جائزہ لو, سوچو کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں, ان کو چھوڑو, اس لیے تکلیف آئی ہے. پھر بے شک والٹین دکھاؤ, فیلاب دکھاؤ. ایک بات سمجھ لیجیے, گناہوں کی وجہ سے آخرت میں تو عذاب ہوگا, دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کتاب ہے اس کے اندر صاف صاف قرآن و حدیث سے متعدد قرآن و حدیث سے صاف صاف ثابت کر دیا ہے, اور ظاہر ثابت بات ہے, واضح بات ہے کہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے. اور دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجیے, گناہ کا اثر توبہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو ختم ہے یہ آخرت کے لیے ہے, دنیا کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک چور ہے, اس نے چوری کی, جو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب ہاتھ کٹ گیا اس کا, ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی, اور حق تعالیٰ سے اس نے توبہ کی. اب توبہ کی تو گناہ تو معاف ہو گیا, آخرت کے لیے تو معاملہ صاف ہو گیا, لیکن کیا اس کا کٹا ہوا ہاتھ واپس آ سکتا ہے؟ دنیا میں کبھی نہیں آئے گا. کرتے رہو, توبہ کرو, استغفار کرو, یہ دنیاوی نقصان جو ہو گیا گناہ کی وجہ سے یہ نہیں لوٹ سکتا, یہ کبھی نہیں لوٹ سکتا. جیسے کسی گناہ کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی, توبہ کر لی, آخرت میں تو معاملہ صاف ہو گیا, کیا یہ دنیاوی جو نقصان پہنچ گیا یہ بھی لوٹ جائے؟ نہیں لوٹ. یہ کہاں سے لوٹ؟ دیکھیے ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ گناہ سے دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تیسرے نقصانات, یہ جو بعض دنیاوی نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی تدارک بعد میں نہیں ہے. بچوں کی تربیت میں ہم نے گناہ سے کام لیا, ان کو خوب ہم نے گناہ سے مانوس کر دیا, اب بچے بگڑ گئے. بچے بگڑ گئے, جن کے بچے بگڑ چکے ان کے ماں باپ کے دل سے کوشش کر, نیندیں حرام ہو جاتی. اب ہو سکتا ہے کچھ, توبہ استغفار کرو, آخرت کے لیے تو صفائی تمہاری ہو جائے گی, لیکن اس بچے کو کون سنبھالے گا جو بگڑ چکا ہے؟ تو کون راہ راست چلا سکتا ہے؟ کتنا سخت نقصان ہے, یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ تو اب حق تعالیٰ ہی اس کو توفیق دیں, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے, بزرگوں کا ادب کرے, پھر جا کے رفتہ رفتہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو اب اپنی کوشش سے ٹھیک ہوا, ماں باپ کا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہوا. بہرحال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کا علاج توبہ اور استغفار اور ترک معاصی ہے, گناہوں کو چھوڑ. عقل مند آدمی تو گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا, ہم گناہ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ابھی عید آئی, کراچی میں تھا, عید کے بعد عید میں تو لوگ تراویح پڑھتے رہے, پتا نہیں کیا کیا, کلام پاک کی تلاوت بھی ہوئی, نفل عبادات بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, بڑے انعامات اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئے, سب کچھ ہوا. عید کے روز ہی ملنا جلنا کچھ ہوا تو اندازہ لگا کہ عید کے روز ہی لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں کسی اور کو پہنچا دی. جس جگہ جائیے وہاں غیبت, اور غیبت بھی بالخصوص حکام سربراہ امریکہ کے بڑھائے رہتی, بھائی تکلیف دے اور کوئی موضوع ہی ہاتھ نہیں آتا. جانتے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, یوں تو گناہ بہت سے ہیں, انشاءاللہ باقی کچھ آئندہ کی عرض ہوگا. اور یہ گناہ زیادہ تر زبان سے متعلق ہے اور قلب سے بھی متعلق ہے. زبان پہ تو وہی آتا ہے جو قلب میں ہو, یاد رکھیے اچھی سے, زبان پہ وہ آ نہیں سکتا جو دل میں نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ دل کو سنبھالو, تمہارا دل پاک صاف ہوگا تو زبان سے بھی صحیح باتیں نکلیں. دل آلودہ ہے تو زبان سے بھی آلودگی نکلتی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ زبان دل کی سفیر ہے, اور زبان سے جو چیزیں آتی ہیں اس کا اثر دل کو بھی پہنچتا ہے. زبان ایک عجیب چیز ہے. تو حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کا ایک گناہ ہے شدید, جو ہم نے اور آپ نے ایسا رائج ہو چکا ہے کہ نہ علماء محفوظ رہے نہ صوفیہ محفوظ رہے. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کے تعلق میں اللہ ختم ہو جاتا ہے, نسبت باطنی ہو تو زائل ہو جاتی ہے. مذاق نہیں حق تعالیٰ کا تعلق, ہم جو چاہیں کرتے پھرے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ایسی بزرگی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ کا وضو مشہور ہے کہ ایک فحش عورت تھی بدکار, تو کسی کوئی بزرگ وہاں سے گزرے تو اس نے اس سے توبہ کی, اور توبہ کر کے کہا کہ اچھا تم نماز پڑھا تو نماز سکھا دی, وضو سکھا دیا, نماز سکھا دی. کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی وہاں پہ تو اس سے پوچھا کہ بی بی نماز پڑھتی ہو, بی بی تمیزہ نماز پڑھتی ہو؟ ہاں نماز تو پڑھتی ہوں, پابندی سے پڑھتی ہوں, پابندی سے پڑھتی ہوں. وضو بھی کرتی ہو؟ وضو تو آپ اسی روز کرا گئے. تو ایسا وزن ہے جو کسی چیز سے ٹوٹتا بھی نہیں, بدکاری سے نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے انہوں نے سمجھایا کہ بزرگی جو ہے کسی طرح سے ٹوٹے گی نہیں. ہماری سرٹیفکیٹ مل چکی ہے تو سرٹیفکیٹ کے ملا پہ ہم بزرگی کہلائیں گے. سات گناہ سے ختم ہو جاتا ہے, توبہ کرنے سے بے شک مطلب کے بعد میں واپس آ جاتے ہیں. سب دھوکے میں جو گناہ کریں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت قصدن ہو اور تعلق میں اللہ باقی رہ جائے گا, ممکن ہے یہ. حق تعالیٰ کی غیرت نہیں, حق تعالیٰ کے محبوب کی تم مخالفت کر رہے ہو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, مسلمانوں اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو اور خدا سے ان کی بھلائی کی دعا مانگا کرو, کیونکہ ان کی بھلائی میں تمہاری بھلائی ہے. یہ حدیث شریف اسوہ رسول اکرم نے دی ہوئی ہے, عبرانی سے دی ہوئی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بادشاہ روئے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرما رہے ہیں, تمہاری کیسے زبان کھل جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بادشاہ روئے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے, خدا کے بندے جو مظلوم ہوں اس سائے میں پناہ لیتے ہیں. اگر وہ انصاف کرے اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور رعیت پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے, ایسے حقوق ہیں. اور اگر وہ ظلم کرے یا خدا کی امانت میں خیانت کرے تو بار گناہ اس پر ہے اور رعیت کو صبر لازم ہے, صبر کرنا پڑے گا اگر ایسی کوئی بات ہو. اول تو ایسی بات ہے نہیں, آج کل ظلم تو خیر ہی نہیں, ظلم کر رہے ہیں ہر شخص تو لگے کر رہا ہے. کم و پیش جس کو دیکھو جو چاہتا ہے کرتا ہے, جیسے چاہتا ہے کماتا ہے. کون آپ کا چاہنے کی طرح جاتا ہے, کون سا ظلم ہوتا ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بعد میں اگر ظلم بھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صبر کرو, صبر کرنے کو فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاکم کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, خواہ حکم پسند نہ آئے. جب تک حاکم کسی گناہ کا حکم نہ دے اور جب کسی گناہ کا حکم دے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں. تو کون سا حاکم ہے جو آپ کو گناہ کے حکم دیتا ہے؟ کس نے کہا نمازیں چھوڑ دو؟ کس نے کہا کلام پاک نہ پڑھو؟ کس نے کہا تراویح نہ کرو؟ کس نے کہا روزے نہ رکھو؟ کس نے کہا پردے نہ کرو؟ کون کہتا ہے؟ کیسا ایسا حاکم دنیا میں کہاں ہے؟ کوئی حاکم ایسا نہیں دنیا میں مسلمانوں میں, کفار تک ایسا نہیں کرتے. حضرت وائل بن حجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے خدا کے نبی, آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق مانگے اور ہمارے حقوق سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے احکام کو سنو اور ان کی اطاعت کرو, اس لیے کہ ان پر وہ بات فرض ہے جو انہوں نے اپنے ذمے لی ہے اور تم پر وہ چیز فرض ہے جو تم نے اٹھائی. تم اپنا کام کرو, تمہارے ذمے ہے کہ اطاعت کرو, ادب کرو حکمرانوں کا. پاکستان میں عیدین اور جمعے کے خطبے میں ایک حدیث شریف پڑھ جاتی ہے, اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ سلطان کی اہانت نہ کرو. اور اس کے بعد آخر میں سلطان کی اہانت اللہ کی اہانت ہے, کیسے جھٹک ہو جاتی ہے. حدیث شریف ہے سلطان کی اہانت اللہ کی اہانت ہے. تو پھر غیبت تو صاحب بہرحال حرام ہے. جب بھی آپ غیبت کریں گے, چاہے کوئی حکمران ہو, چاہے کونسلر ہو, چاہے پارلیمنٹ کا ممبر ہو, چاہے اسمبلی کا ممبر ہو, آپ نے ایسی بات اس کے بارے میں کہہ دی کہ جو اگر اس کے سامنے کہیں جاتی تو اس کو ناگوار ہوتی, تو آپ کے نام اعمال سے نیکیاں اس کے اعمال میں چلی جائیں گی. اور اگر آپ کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں بچیں گی تو پھر اس کے نام اعمال کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کبھی کبھی کا مطلب نہیں, عام وبا ہو گئی ہے, بے حد و حساب. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ جو سلوک میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں, ہم کو کیا پڑی ہے کہ اپنی آفت خراب کرتے پھر رہے ہیں؟ ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آخر یہ بتائیے, ہمیں لڈو کیا ملتے ہیں؟ ہماری آفت بھی چلی گئی, دنیا بھی جائے گی, کیونکہ دنیا تو اس کے اوپر منحصر ہے کہ گناہ ہے کہ نہیں. جتنے گناہ کرو گے اتنی دنیا خراب ہوتی چلی جائے گی, دنیا تھوڑی بچے گی اور آخرت تو چلی جائے گی. اور ہم تسبیحیں بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں, شیخ سے تعلق بھی رکھا ہوا ہے, خطوط بھی لکھتے ہیں, اور یہ اپنا گوشت چھپا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں مجلس میں بیٹھ کر کیا باتیں کی. یہ بھی تو لکھو کہ عید کے روز جو ہم نے اس قدر باتیں کی وہ بھی تو لکھو شیخ کو. کہاں لکھتے ہیں؟ خوب اندازہ ہو جاتا. چنانچہ حکیم الامت اشرف علی خان رحمۃ اللہ بہت ہی زیادہ اس بات کے اوپر زور دیا مختلف جگہ پہ ملحوظات وغیرہ میں یہ باتیں سیکھتے ہیں. خود کبھی ایسا نہیں. خلافت تحریک چلی جس میں حکومت کے خلاف ہندو مسلمان مل گئے, لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک لمحے کو شرک کر دیا اور یہاں تک ملفوظ ہے ایک اس کے اندر خط سنایا کہ دیکھیے یہ انگریزوں کی حکومت تھی, ان کا خط آیا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ سب نے ہماری مخالفت کی, آپ نے نہیں. یہ جانتے تھے دین کیا ہے. چنانچہ پھر سب نے تمام بڑے بڑے علماء اس وقت کے مخالفوں نے معافی مانگی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حیات المسلمین, اور ہر شخص کو اس کو مطالعہ رکھنا چاہیے. اس کا دو صفحہ کم سے کم. اس کتاب کے بارے میں خود حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے میں مجھے بڑا تعب ہوا ہے. تو حدیث شریف کی کتاب لکھا, بڑا تعب ہوا ہے. اس کے مضمون کو کئی بار لکھا ہے, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مجھے کسی کتاب کے اوپر امید ہے کہ اس کی بنا پر میری نجات ہوگی تو حیات المسلمین, اور کتاب ایسی مؤثر ہے کہ بس بس پوچھے. میں اپنے سب دوستوں کو میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ دیکھیے صفحہ دو صفحہ روزانہ اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں, ضرور پڑھیں اس کتاب کو, ہرگز نہ چھوڑیں. اس کتاب میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون ایسا ہے جو دو جگہ بیان کیا ہے. ایسا کوئی اور مضمون میری نظر میں سے نہیں گزرا کہ حیات المسلمین میں دو جگہ بیان کیا گیا ہو. ایک تو قربانی کے بیان میں ہے اور ایک اپنے نفس کے حقوق کے بیان میں, دونوں جگہ بیان کیا گیا ہے. حدیث شریف کی شرح میں, اصل میں حیات المسلمین میں احادیث شریف ہی ہے, ان کی شرح میں کچھ, لیکن عجیب ہے کتاب, عجیب ہے. اس میں قوسین کے درمیان حکیم الامت نے شرح فرمائی ہے اور کچھ فائدے کے طور سے بیان فرمایا ہے. اصلاح کے لیے بہی مشکل ہے. تو وہاں سے میں کچھ سناتا ہوں آپ کو, اس سے اندازہ ہو جائے کہ ہم کس قدر غلط طرز فکر رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخالف کی طرف سے بھی کوئی سورس ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مدافعت کرو. اب اندازہ کیجیے انگریزوں کی حکومت کی, ہندوستان میں یہ ہندو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں قربانی وغیرہ کے مسئلے سے, تنگ کرتے ہیں. کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نہ مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے, کثرت سے ایسا ہوتا ہے. اگر کسی مخالف کی طرف سے بھی کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مدافعت کرو, خواہ وہ خود انتظام کر دے خواہ تم کو انتقام کی اجازت دے دے. اور اگر خود حکام کی طرف سے ہی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو, اور اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو. حدیث شریف ابھی سنائی, اس کے مطابق فرما رہے ہیں تو صبر کرو, اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو. لیکن پھر سن لیجئے, صبر کرو اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ حکام سے مت کرو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو. یہ ہے طرز فکر مسلمان. آج کل ہمارا کیا رنگ ہے؟ یہ ایک ایسا گناہ ہے زبان کے گناہوں میں غیبت, کہ اس قدر کثرت سے ہے بالخصوص حکمرانوں کی, کہ اس کے ساتھ یہ سمجھنا کہ ہمیں تعلق میں اللہ نصیب ہو جائے گا بھول جائیے, بہت شریف گناہ ہے. اسی لیے یہ سب چیزیں سنا دی. اب دیکھیں آخر میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے, یوں تو وہ گناہ کے مفاسد کے اوپر ہے, لیکن اس میں یہی مضمون حکیم الامت نے ایک عجیب طریقے سے بیان فرمایا ہے جو ہم آپ کے لیے مفید ہے. اس کو میں تقریباً پڑھ دیتا ہوں پورے. فرماتے ہیں کہ ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے کہ بادشاہوں کو برا مت کہو, فانا ملک الملوک وبیدی قلوبہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو راضی کرو, میں سب کو ٹھیک کروں گا, تم کہاں سے ٹھیک کرنے سے. اسے آپ کو اپنی اور بہت اسے آپ کو اس لیے بھی دیکھیے یہ مضمون بہت اہم ہے, اس لیے بتانے کی ضرورت اس سے بھی پیش آئی کہ ہمارا طرز فکر صحیح ہو جائے, دوسرے ہم گناہ سے بچ جائیں اگر ہم سلوک میں ہیں. اس سے ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے کہ جو حق پہ نہیں. اب سمجھ لیجیے جو لوگ یہ طرز فکر نہیں اختیار کر رہے وہ حق پہ کہاں ہوئے, وہ حق پہ تو نہیں. بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے راضی کرو, میں سب کو ٹھیک کر دوں گا. ہم چلتے ہیں ٹھیک کر لوں گا. تم کہاں سے ٹھیک کرو گے؟ اپنے آپ کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیک کرنے چلے. سب سے بڑے بادشاہ وہ ہے, ان چھوٹے بادشاہوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ سب سے بڑے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ سب چھوٹے بادشاہ اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں. ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے تو اس نے بادشاہوں کے دل بدل دیے. اس کو راضی کر لو, وہ ان کے دلوں کو درست کر دے گا. حدیث شریف کا مضمون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے کہ ان کی بھی اہمیت ہم نہیں دیں گے, کہ ان کو بھی غلط ہم سمجھیں گے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے ظاہری کو ایک باطنی کارخانے کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے. ایک باطنی کارخانہ بھی چل رہا ہے. حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کے زمانے میں ایک مرتبہ انتظام خراب ہو گیا تھا ہندوستان کا. لوگوں نے حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی. آپ نے فرمایا کہ آج کل صاحب خدمت, صاحب خدمت ان لوگوں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ایک ذرا سے بنا فرمائی نہیں کر سکتے. ایک عرصے تک ایسا کرنے سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خاص اور خاص انعامات فرماتے ہیں, اور اس جذب کی کیفیت ان پر ہو جاتی ہے. مجذوب بھی چلاتے ہیں, صاحب خدمت بھی چلاتے ہیں. بعض مجذوب ہوتے ہیں, بالکل ہوش میں نہیں ہوتے, بعض ہوش میں بھی ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ انتظام خراب ہو گیا تھا. لوگوں نے حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا آج کل صاحب خدمت ایسے ہی ایک حضرت ہیں جو بالکل ڈھیلے ہیں اور جن کے ہاں کچھ بھی ڈھنگ نہیں. تو لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ کنجلا ہے. کنجلا, اب زبان ہی بدل گئی اردو. کنجلا کہتے ہیں سبزی بیچنے والے کو. فرماتے ہیں کنجلا ہے جو جامع مسجد کے نیچے بیٹھتا ہے. ایک شخص ان کا امتحان کرنے گئے, وہ خربوزے بیچ رہے تھے. انہوں نے بھاؤ کیا اور کہا کہ کاٹ کر چیک کر لیں گے. بولے کہ بہت اچھا. انہوں نے قصدن سب خربوزے کاٹ ڈالے اور چیک چیک کر کہہ دیا کہ سب خراب ہے, ہم نہیں لیتے. تو وہ کہنے لگے بہت اچھا. مجذوب تھے, یہ منظر دیکھ کر چلے آئے. پھر ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ انتظام بہت عمدہ ہو گیا, تمام عملہ ٹھیک چل رہا تھا, شہر درست ہو گیا, ملک درست ہو گیا. ہر شخص ڈرتا تھا کہ کام میں خرابی نہ آنے پائے. سب لوگ ٹھیک سے خدمتیں انجام دیتے تھے. پھر اس طرح نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ آج کل تو انتظام بہت عمدہ ہو گیا ہے, سارے قانونوں پہ عمل ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جی ہاں, آج کل صاحب خدمت دوسرے مقرر ہوئے ہیں, وہ بڑے تیز اور منتظم ہیں. دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک سقہ ہے, یعنی پانی پلانے والا, چاندنی چوک میں پانی پلاتا پھرتا ہے. وہ صاحب ان کا بھی امتحان کرنے چلے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دمڑی ساتھ لے لو. دمڑی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی تھی, اس کے سمجھے پیسہ جیسے, وہ شاید دمڑی کوڑی ان چیزوں میں بہت چھوٹی سی رقم کی. ایک دمڑی ساتھ لے جانا, ایک دمڑی کا پیالہ دیتے ہیں. یہ دمڑی لے کر گئے, دیکھا کہ کٹورا بجاتے ہوئے سبیل سبیل پکار رہے ہیں. یہ بھی پیچھے, یہ بھی پہنچے اور ایک پیالہ پانی کا مانگا. انہوں نے پوچھا کہ دمڑی بھی ساتھ لایا ہے؟ انہوں نے دمڑی پیش کر دی تو انہوں نے ایک پیالہ پانی کا دیا. اس نے پانی پھینک دیا کہ یہ تو خراب تھا, ایک پیالہ اور دو. انہوں نے کہا کہ دمڑی اور ہے؟ کہا کہ نہیں. تو انہوں نے ایک تماچا رسید کیا کہ کنجڑا سمجھا ہوگا, جا ایک دمڑی اور لا تب پیالہ ملے گا. مجذوب کا تماچا پڑ گیا. لیکن خیر, یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجذوب کو پہچانتے ہیں جاتے ہیں, یہ تو خود ہی اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں. ان کو تماچے سے کوئی تغیر نہیں آیا کہ ایک دمڑی اور لا تب پیالہ ملے گا. یہ بڑے گھبرائے کہ واقعی انہی حضرت نے سارے عملے کو نچا رکھا ہے. اب یہ پانی بانٹتے پھر رہے ہیں لیکن حق تعالیٰ نے کنٹرول ان کے ہاتھ میں دیا. جیسے خضر علیہ السلام کا قصہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں, کہیں پہ لڑکے کو قتل کر دیا, کہیں پہ دیوار سیدھی کر دی, کہیں پہ کسی میں سوراخ کر دیا. یہ اس طرح کے کاموں کے معمول ہوتے ہیں. جس کی سند اسی لیے سلام پاک میں, حکام کے دل, حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکام کے دل اہل خدمت کے تابع ہوتے ہیں. یہ ظاہری حکام بھی درست ہو سکتے ہیں جب وہ ان کی درستی کی طرف متوجہ ہوں, اور وہ بالکل مثل پانی پلانے والے کے مشیت الہی کے تابع ہیں. بس خدا کو خوش کر لو, وہ اصحاب خدمت کو متوجہ فرما دے گا, پھر یہ سارا ظاہری عملہ درست ہو جائے گا. حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جناب. پھر اصل میں ایک معاملہ ہوا تھا, قانون بنا تھا اس وقت ہندوستان میں, اس کے خلاف لوگوں کو شکایت ہو گئی تھی. تو حکیم الامت سے کہا تھا, بھائی ہم لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. یہ فرمایا اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے پھر کہا کہ توبہ و استغفار کرو اور ہر روز 500 مرتبہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ مقرر کر لو، انشاءاللہ ایک ہفتے میں سب مصیبت دور ہو جائے گی. یہ میں نے کوئی سچ سے نہیں کہا تھا بلکہ حدیث میں آیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، اور آگے حدیث شریف ہے کہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے اور 70 بلاؤں کی دوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، جس میں سے ادنا فکر و غم ہے، اس بھروسے پر میں نے کہہ دیا تھا اور عدد کی تعین استفاق سے میرے منہ سے نکل گئی 500. ان لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور عمل شروع کیا. واقعی ایک ہفتہ گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور امن اور چین ہو گیا. پھر ان لوگوں کو اس عمل سے ایسا اعتقاد ہوا کہ کانپور کی جامع مسجد میں ابھی تک نماز اثر کے بعد اس کا ورد چلا جا رہا ہے. غرض مصائب سے نجات چاہتے ہو تو ایک ذات سے تعلق پیدا کرو، وہ کون ہے؟ یعنی حق تعالیٰ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کے سوا سب سے نظر خطا کرو، کیونکہ راحت و کلفت سب اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کو راضی کرو، انشاءاللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرما دیں گے. کلام پاک میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ہاں وہ کون ہے جو کہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں یکے بعد دیگرے قائم مقام بناتا ہے؟ حق تعالی ہی تو بنانے والے، ان حکام کو بنانے والے حق تعالی ہی تو ہے. یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیے یہ ہمارا گناہ ہے، اس گناہ سے اور دل میں بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ دل میں کینہ رکھنا چاہے کوئی حکام ہو اسے جائز نہیں، کینہ سے دل کو صاف کرنا چاہیے. دعا کرنا ہم آپ کے مجبور اور بے بس بننے ہیں، آپ کے محبوب نبی نے شکر کرتے نکال کرتے بے شک مبتلا ہے، انتظار کرتے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں ہم کوئی غلطی نہیں، ہمارے تمام متفقین دوست احباب کے دو ماں باپ بہن بھائی جی سب کو معاف کرنا، تمام متفقین یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کے ببال کو ہم پر سے ہٹا دیں، ہمارے گناہوں کا ببال یا اللہ ہمارے اوپر ہٹا دیں، یا اللہ اگر یہ آ گیا تو ہم سے بتا دیں، یا اللہ یہ گناہوں کا ببال ہم پہ آ گیا تو ہم سے بتا دیں، یا اللہ یہ گناہوں کا ببال ہم پہ آ گیا تو بتا دیں، یا اللہ ہمیں بتائیے، یا اللہ ہمیں بتا دیں، یا اللہ ہمیں بتا دیں، یا اللہ ہم لوگ اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے سے کرتے ہیں، یا اللہ کریم ہے تو میرا کریم ہے، ہمیں آپ سے رکھا ہوا، یا اللہ ہماری آپ کو قائم رکھے گا، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کے ختم ہو جائیں ایسے عزت کی غفلت ختم ہو، نفس اور شیطان کے مسائل سے ہر قسم کی عرض سماوی آپ کا، یا اللہ نگہانی حادثات سے ہر قسم کی ہر اس شرط سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ چاہیے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے جی بچوں ماں باپ بہن بھائی جو سب آپ کے ساتھ تمام متعلقوں کے لیے، یا اللہ ہمارا آپ کے سب کر لیے، ہماری حفاظت کر لیے، یا اللہ ہماری حفاظت، ہماری حفاظت، ہمارے گناہوں کے بدل میں درگزر فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، ہمیں اپنی پناہ دیجیے، ہمیں اپنی پناہ دیجیے، ہم خوف ہونا چاہیے، توبہ کر دیجیے، معاف کروا دیجیے، ہم کو ہمارے تمام متعلقوں کے سب سے خود اچھی بنا دیجیے، یا اللہ صحت و تندرستی اچھی کر دیجیے، تمام بیماریوں سے ہم کو ہمارے متعلقوں کی شفا کام کرتے ہیں، یا اللہ سب حاجات کو تمام اٹکن و پریشانی ہماری دور کر دیں، یا اللہ تمام ہمارے جائز آرزوں تمنا ہے سب کو ہمارے دلوں میں جو آئے جائز تمنا ہے آرزو، یا اللہ آپ بخوب واقع ہیں، یا اللہ سب کو سب کو سب کی سب کو، یا اللہ بچوں پر اپنا ہاتھ، ہمارے بچے جس عمر کے بھی ہوں جہاں بھی ہیں جہاں ہیں کہیں اور، یا اللہ سب کو آپ کے ہم حوالے کرتے ہیں، آپ ان کو اپنی حفاظت میں، یا اللہ ان کی ہر قدم پر دستگی نہیں کرنا، دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال کرنا، ہر قسم کے شرط کو بتا دیں، یا کن طرح سے محروم نہ کرنا، یا اللہ خوب بتا دیں، خوب بتا دیں، یا اللہ اپنے مقبول محبوبین بدلے میں بنا دیجیے، یا اللہ اپنے مقبول محبوب کر دیں، مقبول محبوب کر دیں، یا اللہ ان کی ہر وقت حفاظت بری صحبت سے بتائیے، بری صحبت سے بتائیے، یا اللہ ان کو بری صحبت، یا اللہ سب کو خصورت کی بتائیے، یا اللہ سب کو خصورت، ہمارے رشتے داروں میں متعلقین میں دوست احباب میں جہاں جہاں لڑکیاں ہیں اس سے تمام رائے، یا
محبت کے ساتھ ہمیں اپنے مقبول میں محبوب کر دیا اپنے اولیاء میں شامل کر دیا اللہ ہم آپ کے بل میں توبہ کرتے چلائیے اللہ ہم آپ کے ول میں آپ کا ولی بننا چاہتے ہیں دوست بننا چاہتے ہیں اللہ ہمیں بنا دیا ہمیں بنا دیا اللہ اپنی ملاقات کا شوق بنا اپنی محبت ادا کرنا اس محبت کو تمام محبتوں سے یاد اللہ علیہ وسلم تمام محبتوں سے اللہ سے بڑا محبت یا اللہ اپنی محبت ایسی ادا کرنا ملاقات کا شوق ادا کرنا ملاقات کا شوق یا اللہ اپنی ملاقات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.